تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت اور وفات دارالعلوم کے لیے بہت بڑا غیر معمولی سانحہ ہے. اور ان کی وفات سے جو خلا دارالعلوم میں پیدا ہوا ہے وہ ایک اور بڑا مسئلہ ہے. اللہ تعالی ہم سب پسماندگان کو اس بہت بڑے صبر آزما غم پر صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی برکتوں سے ہمیں اور دارالعلوم کو محروم نہ فرمائے. جب سے مولانا رحمت اللہ علیہ صاحب فراش ہوئے تھے اس وقت سے پچھلے تقریباً 50 سال کی تاریخ آنکھوں کے سامنے مسلسل گھوم رہی ہے. حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہماری رفاقت تقریباً 50 سال رہی ہے، نصف صدی ہم نے ساتھ گزاری ہے. سن 55 میں 1955 میں دارالعلوم شہر کے محلے نانک واڑے سے کورنگی میں منتقل ہوا. اس وقت ہماری طالب علمی کے 3 سال باقی تھے. ہدایہ اولین تک وہاں پڑھا تھا, باقی 3 سال کی تعلیم یہاں ہوئی. نور الانوار وہاں پڑھی تھی اور حسامی یہاں آ کر پڑھی. تعلیم کے سال کے دوران ہی حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم میں بحیثیت استاذ کے مقرر ہوئے. اس وقت مولانا بالکل نوجوان تھے اور شاید اسی سال وہ جامعہ اشرفیہ لاہور سے فارغ التحصیل ہوئے تھے دورہ حدیث سے. وہاں سے فارغ ہونے کے بعد چند مہینے حیدرآباد میں رہے, اس کے بعد یہاں دارالعلوم تشریف لے آئے. تو حسامی کا سبق ہمارا حضرت مولانا شمس الحق صاحب کے پاس ہوا اور چند روز ہمارا سبق حضرت کے پاس رہا. اس کے بعد پھر وہ سبق دوسری طرف منتقل ہو گیا تھا. اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی کتاب کا سبق پڑھنے کی نوبت تو نہ آئی. حسامی کا کچھ حصہ پڑھا تھا لیکن مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارا تعلق اتنا گہرا ہو گیا کہ انہوں نے بھی ہمیں یہ بات بھلا دی کہ وہ استاد ہیں اور ہم شاگرد ہیں. یہ جو عمارت پرانی اب رہ گئی ہے, باقی صرف ایک ہی پرانی عمارت رہ گئی ہے, جب دارالعلوم میں منتقل ہوا ہے کورنگی میں تو شروع میں 2 عمارتیں بنی تھی, ایک وہ عمارت اور ایک یہ, ایک تیسری عمارت بنی تھی ادھر, وہ بھی ختم ہو چکی ہے. یہ جہاں دار القرآن بنا ہے یہاں ایک عمارت تھی بالکل ویسی جیسی دوسری باقی عمارت. اب یہ دار القرآن کے دائیں طرف کے پاس کی جو عمارت تھی وہ ختم ہو چکی. اب پرانی عمارتوں میں ان 3 عمارتوں میں سے صرف یہ ایک عمارت باقی ہے جو ایک ہی منزلہ ہے. اسی کے جو گنبد کا کمرہ ہے بیچ کا گول کمرہ, اس میں حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قیام تھا اور ہمارا کمرہ ان کے برابر والا تھا. ادھر ہم اس میں رہتے تھے, میں اور مولانا تقی عثمانی صاحب اور ہمارے بھانجے حکیم مشرف علی, حکیم مشرف سید مشرف حسین مرحوم جن کی قبر بھی دارالعلوم کے قبرستان میں ہے. ہم تینوں اس کمرے میں رہتے تھے. اللہ اکبر. وہ ایسا دور تھا, ابتلاء اور آزمائش کا دور تھا, کیونکہ دارالعلوم کی یہ پوری زمین جو آج آپ کو ہموار نظر آتی ہے, اور سیدھی نظر آتی ہے, اس وقت نہ یہ ہموار تھی نہ سیدھی تھی. ہمواری کا حال تو یہ تھا کہ کہیں اس میں ٹیلے تھے اونچے اونچے ریت کے اور کہیں نیچے بہت گہرے گہرے گڑھے تھے, اور بعض جگہوں پر پرانے کنویں کھدے ہوئے تھے جو ختم ہو چکے تھے مگر ان کی گہرائی باقی رہ گئی تھی. ہمواری کا تو یہ حال تھا. لمبائی چوڑائی کا حال یہ تھا کہ یہ زمین کہیں ادھر سے نکلی ہوئی تھی ادھر سے دبی ہوئی تھی, کہیں ادھر سے دبی ہوئی تھی ادھر نکلی ہوئی تھی, چوکور نہیں تھی. کھیت تھے جو دن میں زراعت ختم ہو گئی تھی برسوں سے, کب سے پتہ نہیں, تو اب وہاں ریگستان تھا. اور تو کھیتوں کی زمین جیسے ہوتی ہے ان گھڑ سی, نہ لمبائی میں سیدھائی نہ چوڑائی میں سیدھائی, سارا ریگستان تھا. اور یہاں سے لے کر کلفٹن تک ساحل سمندر تک کوئی عمارت نہیں تھی. ساحل سمندر کتنی دور ہے یہاں سے؟ یہاں سے ساحل نظر آتا تھا. اور یہ کیفیت تو تقریباً سن 65 تک رہی کہ سن 65 میں جب جہاد ہو رہا تھا تو بات تیاری یا بمباری کرنے آئے تو وہاں انہوں نے جو بالکل نیچے اتر کر بم گرایا تو یہ کلفٹن کا علاقہ بالکل سامنے نظر آتا تھا. تو یہاں سے کلفٹن تک کوئی آڑ نہیں تھی سوائے ریت کے ٹیلوں کے اور ریگستان کے. ریگستان تھا خوفناک, خوفناک ریگستان تھا. ادھر بھی سخت جگہ تک خوفناک ریگستان تھا, ادھر بھی نیلا سمندر تک ریگستان تھا, ادھر لانڈی کے ریلوے اسٹیشن تک ریگستان تھا. ادھر کا یہ علاقہ کچھ کھیت تھے اور گاؤں تھے, یہ شرافی گوٹ بھی اس وقت آئے اور اس کے سلسلے گاؤں اور گوٹ تھے ادھر کچھ. یہ اس کا محلے وقوع تھا. بجلی اور پانی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, نہ میٹھا پانی تھا نہ بجلی, گیس تو اس وقت تک آئی ہی نہیں تھی کراچی میں, نہ بجلی نہ پانی نہ گیس نہ ٹیلی فون نہ سڑک. میل ہاں میل تک کوئی پکی سڑک نہیں تھی, کچی بھی نہیں تھی. اور جتنے طلبا تھے 200-250 طلبا تھے, تقریباً شاید 200 سے بھی کم ہی ہوں گے اس زمانے میں. کچھ اساتذہ کے مکانات تھے, یہ پرانے کچھ کوارٹر سے تھے, انہیں کے اندر دیواریں کھڑی کھڑی کر کے چند مکانات بنا دیے گئے تھے اساتذہ کے لیے. حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی زمانے میں اسی سال دارالعلوم میں آئے, ان کو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھیڑی سے بلایا تھا. حضرت محمد سلیم اللہ خان صاحب اسی سال آ کر یہاں مدرس ہوئے, وہ ٹنڈول عیار سے آئے تھے. کچھ دنوں کے بعد حضرت مولانا اکبر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی سہارنپور سے آ گئے, اور پھر حضرت مولانا شمس الحق صاحب بھی تشریف لے آئے. چونکہ اس وقت بیان مولانا کے اس سے متعلق ہو رہا ہے تو اس زمانے کے سارے واقعات تازہ ہو رہے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ عالم اور تھا, کچھ دنیا ہی کچھ اور تھی, وہ کچھ اور دنیا تھی. اس وقت کا عالم اور دنیا کچھ اور ہے. دارالعلوم میں جتنے انسان اس وقت آباد تھے یہاں, یقیناً اس سے کئی زیادہ بڑی تعداد اس زمین میں بچھوؤں کی اور سانپوں کی تھی. روزانہ پتہ نہیں کتنے طلبا تو بچھو کاٹتے تھے اور شور مچتا تھا پورے میں. اب بات کم عمر بچے ہوتے تھے, لڑکے ہوتے تھے, ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا تو وہ تو روتے تھے اور چیختے چلاتے تھے. بجا چیخوں کی آواز آئی پتہ چل گیا کہ بچھو نے کاٹا ہے. اور دن میں ایک دو مرتبہ سانپ بھی ضرور نکلتا تھا کوئی, کبھی اتنے بڑے بڑے سانپ, کبھی چھوٹے سانپ, کبھی بڑے سانپ. کبھی ایسا بھی ہوا کہ لیٹے تکیے کے نیچے دفتر میں جا کر ٹیلی فون, وہ کسی کام سے ہم دفتر میں گئے, بیٹھے اندھیرے میں, لالٹین بھی نہیں تھی, ایک گھنٹے تک آدھے گھنٹے تک کچھ مصروفیت رہی. اٹھ کے گئے تو معلوم کہ ہمارے پیچھے جو تکیہ تھا اس کے نیچے اتنا بڑا سانپ تھا, وہ نکل کر بھاگا. تو روز مرہ کا سانپ کا قصے تھے. شور کی آواز آتی, تڑا تڑ لاٹیاں پکڑ رہی ہیں, معلوم کہ کوئی سانپ مارا گیا. اللہ اکبر. مسجد تھی نہیں, مسجد کی تعمیر ہی نہیں ہوئی تھی. تیسری عمارت جو ادھر بنی تھی وہ درسگاہوں کے لیے تھی, اس کا جو بیچ کا بڑا کمرہ تھا وہ مسجد کے طور پر استعمال ہوتا تھا. وضو کرنے کے لیے نل تھوڑا ہی تھے, اور پانی استعمال کرنے کے لیے شرابی بوٹ سے اونٹ گاڑی پر پانی لاد کر ایک بہت بڑے ٹینک میں یہاں لایا جاتا تھا دن میں دو مرتبہ صبح کو اور شام. جب وہ آتا تھا تو وہ اعلان کر دیتے, گھنٹہ بج جاتا تھا یہ اعلان ہو جاتا تھا کہ پانی آ گیا ہے, تو طلبہ اپنے اپنے کمروں سے نکل کر گھروں کے اندر پانی بھر لیتے تھے اس ٹینک میں سے. پھر وہ ٹینک مسجد کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا, اس میں سے ٹوٹی سے لوگ لوٹے میں پانی نکال نکال کر وضو کر کے نماز پڑھتے تھے. جب ظہر کی نماز میں نکلتے تھے ظہر کی نماز کے لیے, تو اس میں مبالغہ نہیں ہے کہ اتنی دور کا آدمی جس میں جتنی دور یہ پہلی کھڑکی ہے, پہلی کھڑکی کا آخری کنارہ, اتنی دور کا آدمی نظر نہیں آتا تھا, کیونکہ ریت کا ایسا طوفان تھا, دن بھر ریت کا طوفان ہوتا تھا, زبردست طوفان تھا, خاص طور سے گرمیوں میں دوپہر کے وقت. تو زہر کی نماز میں جاتے وقت ہمیں راستہ نظر نہیں آتا تھا, ہم اٹکل سے چلتے تھے, اتنی دور کا راستہ نظر نہیں آتا, آدمی نظر نہیں آتا تھا اتنی دور سے, تقریباً 15 فٹ کے فاصلے پر آدمی نظر نہیں آتا تھا, 3 گز کے فاصلے پر, 5 گز کے فاصلے پر ریت کا یہ حال ہوتا تھا. اس زمانے میں بارشیں بھی بہت تھیں, تو میں نے بتایا کہ زمین ہموار تو تھی نہیں, کہیں گڑھے تھے کہیں پیلے تھے, تو نماز کے لیے آنا مسئلہ ہو جاتا, کسی جگہ پانی اتنا اتنا کہ یہاں تک رانوں تک پانی آتا تھا, درگاہ تک پہنچنا مشکل ہو جاتا تھا. اور میں اس بات سے کہہ رہا ہوں کہ مولانا رحمت اللہ علیہ نے اس وقت سے دارالعلوم کا ساتھ دیا, اس وقت سے دارالعلوم کے ساتھ تھے, ان کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت تک, بال بچے نہیں تھے, تو وہ کمرے میں رہتے تھے. مطبخ کا حال یہ تھا کہ مطبخ ایک کوٹھڑا تھا کچا, کچے دو کمرے تھے, اس کا فرش بھی کچا, چھت بھی کچی, اس کے اوپر کپڑے کی چھت پڑی ہوئی تھی, بارش میں وہ ٹپکتی تھی, فرش بھی سارا کچا مطبخ کا, اور ریت کا وہ طوفان جو چلتا ہی رہتا تھا, وہ رات کو بھی نہیں رکتا تھا. رات کو ریت کا حال یہ ہوتا تھا کہ جب رات کو ہم لیٹے اور صبح کو اٹھے تو ہماری تصویر بستر پر بنی بھی ہوتی تھی, کیونکہ ریت ہمارے اوپر آئی اور ہر طرف پھیل گئی, ہم ہٹے تو ہماری تصویر بستر کے اوپر نظر آتی تھی کہ یہاں ایک آدمی لیٹا ہوا تھا, ادھر بھی ریت ادھر بھی ریت, چہرے پر بھی ریت, کپڑوں پر بھی ریت, بالوں پر بھی ریت, فجر کی نماز کے لیے جب اڑتے تھے. حالانکہ رات کو ریت کم اڑتی ہے, تو جس وقت کم اڑتی تھی اس وقت کا یہ حال بتا رہا ہوں. کمرے کے اندر گیدڑ گھس کے دودھ پی جاتے تھے, پوری زمین پر راج ہوتا تھا سردیوں میں, خاص طور سے گیدڑوں کا. اس زمانے میں کتوں کی یہاں دال نہیں گلتی تھی, کتے بعد میں آئے, تو پہلے تو گیدڑ ہی گیدڑ ہوتے تھے یہاں سارے. رات کو لیٹے تو رات بھر روتے رہتے تھے, گیدڑ لڑتے رہتے تھے, اور صبح کو اٹھے تو معلوم ہے کہ کسی کا دودھ پی گئے, کسی کا کھانا کھا گئے, کسی کو روٹی کھا گئے, کسی کو برتن انڈیل گئے, کمرے بند کر کے لیٹتے تھے. طلبا اساتذہ کے بھی 4-5 ہی گھر تھے, مفتی رشید احمد صاحب کا وہ گھر تھا جس میں مولانا مفتی اصغر علی صاحب رہتے, مولانا اکبر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گھر وہ تھا جس میں مولانا طاہر کوثر صاحب رہتے ہیں آج کل, مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا گھر وہ تھا جس میں آج کل قاضی عبد الملک صاحب رہتے ہیں, مگر اب تو بڑا اچھا گھر ہے, وہ اس وقت ایسا اتنا اچھا گھر نہیں تھا. اور مولانا صاحبان و مصاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گھر وہ تھا جس میں آج کل مشتاق ستی رہتے ہیں. چند گھر تھے. تو میں مطبخ کا حال بتا رہا تھا کہ مطبخ میں کھانا دوپہر کو پکتا تھا دال, عام طور سے چنے کی دال ہوتی تھی, اور رات کو شوربہ ہوتا تھا. ہاں ناشتے کی روٹی ملتی تھی صبح کو, تھوڑا سا گھی لگا کر ناشتے کی روٹی ملتی تھی, اور چائے کے لیے شاید چائے کے لیے غالباً کچھ پیسے ملتے تھے کہ طلبہ اپنے اسٹو ہوتے تھے اس زمانے میں, وہ اس پر چائے بنا لیں. تو وہ مطبخ کا حال تھا, کچا مطبخ تھا اور دو آدمی تھے مطبخ میں بس. ایک تنور پہ روٹی پکاتا تھا, ایک سالن گونتا تھا. جو روٹی پکاتا تھا وہی آٹا بھی گونتا تھا, گرمی میں گونتا تھا, ننگے بدن ہو کر گونتا تھا. نام نہیں لیتا میں اس کا, اس زمانے کی ساری باتیں یاد رہتی. اب تو ہمیں اپنے بہت خاص خاص لوگوں کے نام بھی یاد نہیں رہتے, اس زمانے کے سب لوگوں کے نام یاد ہیں. لڑکپن کا زمانہ تھا. تو جو آٹا گونتا تھا تو اس میں دو چیزوں کا اضافہ ہو جایا کرتا تھا, آٹے کے علاوہ. آٹا اور پانی تو ملتا ہی, ایک تو ریت کا بہت اضافہ ہو جاتا تھا کیونکہ ریت اتنی اڑتی تھی کہ آٹا گوننے کے دوران بہت ساری ریت اس میں شامل ہو جاتی تھی. اب اگر آٹا ہے ایک من تو سیر دو سیر اس میں نمک مٹی بھی آ جاتی تھی, اور چکنائی کے طور پر اس کا جو پسینہ تھا آٹا گوندنے والے کا تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا تھا. اس وجہ سے ہم مطبخ جا کر دیکھنے کے لیے جاتے ہی نہیں تھے کہ اگر دیکھ لیں گے تو پھر کھانا نکالا جائے گا, مگر مجبوری تھی, جنگل تھا, بے آب ہو گیا علاقہ تھا, کراچی سے بہت دور تھے. جب یہاں سے ہم شہر جاتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ شہر جا رہے ہیں, کہتے تھے کہ ہم کراچی جا رہے ہیں, اور جب کراچی سے آتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم کورنگے تو تھا ہی نہیں اس زمانے میں, یہ شرافی گوٹ نام تھا, شرافی گوٹ. تو ہم جب کراچی سے آتے تھے تو یہ کہہ کر آتے تھے کہ ہم شرافی جا رہے ہیں. یہ ہماری زندگی تھی, اور نت نئے تجربات ہوتے تھے بچھوؤں کے علاج کے. اب کسی نے بتایا کہ بچھو کاٹے کا یہ علاج ہے کہ بچھو جتنے ملے ان کو ڈال دو تیل میں تو ان کا بھی تیل نکلے گا, تو کچھ پھر وہی تیل مرہم کے طور پر استعمال ہوگا, تو وہ استعمال ہوتا تھا. کوئی طرح طرح کے جھاڑ پھونک بتاتا تھا, اس پر تجربے ہوتے تھے. حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے, اور یہاں اس وقت سب سے بڑے وہی سمجھے جاتے تھے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شہر میں تھے, ہمارے والدین, ہمارا گھر شہر میں تھا. تو ان کو کسی نے نسخہ بتلایا کہ اگر بچھو کاٹنے کی جگہ پر کسی بچے کا پیشاب کرایا جائے اس طریقے سے کہ دھار اسی پر پڑے, تو یہ تیر بہادر علاج ہے. تو جہاں کسی کے رونے کی آواز آئی کہ بچھو نے کاٹا تو فوراً تلاش ہوتی تھی بچوں کی. اب وہ کچھ بچے ہوتے تھے جو حفظ میں ناظرے میں پڑھ رہے ہوتے تھے, ان کو پکڑ کے لاتے تھے, پیشاب کر, وہ کہتے میرا پیشاب نہیں آ رہا, وہ کہتے میرا پیشاب نہیں آ رہا. تو خیر, مگر واقعی علاج تیر بہادر تھا, فائدہ ہوتا تھا. چنانچہ جہاں کسی کو بچھو کاٹا فوراً بچے کی تلاش, کوئی چھوٹا بچہ چاہیے. خیر, آئے دن یہ واقعات ہوتے رہتے تھے. حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہماری اب اتنی بے تکلفی ہو گئی کہ دوستانہ انداز میں ہم رہنے سہنے لگے. ادھر حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہمارے اسباب تیدائے آخرین اور بعد میں پھر میبزی بھی حضرتی سے پڑھی, اس کے بعد پھر ترمیزی بھی حضرتی سے پڑھی. حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب ہمارے تو استاد تھے ہی, حضرت مولانا شمس الحق صاحب کے بھی استاد تھے. ہندوستان میں کچھ اسباب حضرت مولانا شمس الحق صاحب نے مولانا سلیم اللہ خان صاحب سے بھی پڑھے تھے, بلکہ دارالعلوم آئے تھے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے توسط سے. انہی کے کہنے پر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا شمس الحق صاحب کو یہاں بلایا تھا. تو اثر کے بعد ہم لوگ گھومنے نکل جاتے تھے, باغات میں کھیت تھے, باغات تھے. کبھی کبھی وہاں سے واپسی میں کھیت والے ہمیں سب کہتے تھے یہ پیاز لیتے جائیے ہماری کھیت کی, تو جب پیاز دے دی تو ہمیں اس دن بڑی خوشی ہوتی تھی کہ آج سالن کے ساتھ پیاز بھی ہے, ورنہ آس پاس پیاز بازار تھا ہی نہیں, کہاں سے لاتے. بس جو مطبخ سے مل جاتا تھا بس وہی کھانا پینا تھا, یہ کینٹین وینٹین کے مزے تھوڑے تھے جیسے تمہارے آج کے. تو خیر, تو جس دن پیاز ہمارے پاس ہوتی تھی اس دن مولانا شمس الحق صاحب, میں اور مولانا تقی صاحب ہم بڑے خوش ہوتے تھے, مولانا مشرف حسین صاحب کہ آج تو ہمارے پاس پیاز بھی ہے. اب اس کو پیاز کو کس طرح کھائیں گے اس کے طریقے طے کیے جاتے تھے کہ اس کو تل کے کھایا جائے گا یا اس کو کچا کھایا جائے گا, کس طرح ہوگا. حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کھانے کا خاص ذوق تھا. انہوں نے ایک طریقہ اور ایجاد کر لیا اور وہ یہ کہ رات کو نان کے جو ٹکڑے بچ جاتے تھے ان کو اگلی دوپہر کو دال پکتی تھی نا, دوپہر کے واسطے کچھ بچا کر رکھتے تھے, ان کو گھی میں تلتے تھے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہ گھی میں تلتے تھے یہاں تک کہ وہ سرخ ہو جاتے تھے. جب سرخ ہو جاتے تھے تو اس کا بخار دال میں دیا جاتا تھا. یہ حضرت مولانا شمس الحق صاحب کی ایجاد تھی رحمۃ اللہ علیہ, تو وہ بڑی مزیدار لگتی تھی دال, اس دن بڑا مزہ آتا تھا. اس قسم کے تجربات ہوتے رہتے تھے. کبھی وہاں سے کھیتوں سے واپسی پر کھیتوں والے ہری مرچ دے دیتے تھے کہ صاحب یہ لیتے جائیے, تو اس دن بھی بڑی خوشی ہوتی تھی کہ آج ہری مرچیں بھی ہیں ہمارے پاس. غرض اس طریقے سے یہ دور گزرا ہے. پھر تقریباً ایک سال بعد ہی دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل حضرت مولانا خورشید عالم صاحب جو ہمارے چچزاد بھائی ہیں اور دارالعلوم دیوبند میں وقف میں اس وقت وہ درجہ اولیاء کے استاد ہیں, مسلم شریف وہ پڑھاتے ہیں اور دارالافتاء میں وہ مفتی بھی ہیں, وہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل نئے نئے ہوئے تھے, وہ بھی یہیں آ کر مدرس ہو گئے اور سات سال انہوں نے تدریس کی. تو ہماری اس چار رکنی کمیٹی میں وہ بھی شامل ہو گئے. تو اب یہ ہوتا تھا کہ اثر کے بعد گھومنے بھی اسی میں جاتے تھے, اچھا اسی میں پھر کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ گھومنے کی بجائے یہاں فٹ بال کھیلتے تھے. حضرت مولانا شمس الحق صاحب بھی اور ہم سب فٹ بال کھیلتے تھے, مولوی عبد الرحمان سابق ناظم تعمیرات یہ اور ہم سب. کبھی یہ ہوا کہ اکھاڑا کھدوا دیا مولانا شمس الحق صاحب نے, کبھی اکھاڑے کھودے نہ کبڈ یا وہ کشتی لڑوایا کریں گے طلبا, تو طلبا کی کشتی ہوتی تھی. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ گاؤں کے کسی آدمی نے ہمیں کچھ دنوں کے لیے گھوڑی دے دی مستحق کہ آپ ذرا آپ استعمال کیا کریں, تو ہم اس کو خوب دوڑاتے تھے اثر سے مغرب تک جہاد کے شوق میں. پھر کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ بھائی فلا دن چھٹی کا دن ہے, سبق کی کوئی چھٹی کا سبق کی چھٹی ہے اگلے دن, تو پھر طے ہوا کہ بھائی کچھ کھانا وانا پکانا چاہیے. حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھانا بہت لذیذ بناتے تھے, بہت مزیدار سالن بناتے تھے, کھانا بناتے تھے. تو پھر یہ طے ہوتا تھا کہ سامان شہر صدر سے جا کر گوشت لے کر آئیں گے مولانا خورشید عالم صاحب, ان کو گوشت کی پہچان تھی, اور پکائیں گے حضرت مولانا شمس الحق صاحب, اور کھائیں گے ہم سب مل کر, کیونکہ ہم تو بالکل نکمے آدمی تھے, ہمیں نہ پکانا آتا تھا نہ کچھ آتا تھا, ہمیں گوشت خریدنے کی پہچان نہیں تھی, کھانے کی بڑی اچھی پہچان تھی کہ کون سی بوٹی اچھی ہوتی ہے کیسی نہیں, لیکن دیکھ کر نہیں خرید سکتے تھے, بالکل نکمے آدمی تھے. تو خیر تو کھانا پکتا تھا اور پھر سب مل کر کھاتے تھے. اس طریقے سے ہماری ساتھ زندگی گزری. پھر رفتہ رفتہ جب ہم یہاں فارغ و تحصیل بھی ہو گئے, مدرس بھی ہو گئے, تو اب ہماری اس کمیٹی کا سربراہ ہو گئے مولانا سلیم اللہ خان صاحب. عصر کے بعد ان کے گھر پر مجلس ہوتی تھی, ایک سے ایک قصے پہ